سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے دور کا آخری کچھ وقت چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا کہ مختلف علاقوں میں صحابہ جائیں اور وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کی تعلیم کا، وہاں کے نظم کا اور اسلامی نظام قائم کرنے کا باقاعدہ نظام اور ترتیب بنائی جائے، اور اس کے لیے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے. یہی بات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیکھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر دوسرے ممالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود نہیں پہنچ سکے تھے، بلکہ عرب کے علاقے کے علاوہ باہر دیکھیں تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو سمجھا، مشن کو سمجھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مختلف علاقوں میں باہر پھیلتے رہے اور اسلام کی اشاعت کرتے رہے. اسی سے ہندوستان میں، پھر دوسرے علاقوں میں اور ایران میں اور مختلف علاقوں میں جو اسلام پہنچا وہ سب بعد میں پہنچا. بہرحال ایک مرتبہ یمن کے علاقے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا تھا. مشہور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بہت قوی، جس کو ہم سمجھے ذہانت اور فطانت اور سمجھداری اور فقاہت کے اعتبار سے بعض خاص خاص باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بیان فرمائی تھی جو عام لوگوں کے سامنے نہیں بیان فرمائی تھی. بعض کی خصوصیات ہوتی ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ بات دوسروں سے بتا تو نہیں؟ نہیں، دوسروں کو نہ بتانا، ابھی دوسروں میں وہ سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے ابھی دوسروں کو نہ بتانا، یہ تو خاص خاص لوگوں کے لیے ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یمن جانا ہے قاضی اور حاکم کی حیثیت سے. وہ سواری پر سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں. ایک عجیب انداز ہوگا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوار و سواری پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، اور جیسے عام ہوتا یہ ہے کہ اونٹنی ہے تو اونٹنی پر تو سوار بھی اونچا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. ادب کے بہت خلاف معلوم ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حکم تھا، انہوں نے اسی طرح کیا. آپ کا جیسا حکم ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہی رنگ آگے چلتا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجنا ہے. وہی نقشہ ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں. وہی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ دکھایا تھا، وہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر دکھایا. یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، چونکہ اب وہی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. یہ صحابہ نے سیکھا تھا، حالانکہ یہ جانتے تھے جو سواری پر سوار تھے کہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان بڑوں کے سامنے ہم سواری پر سوار ہوں اور وہ پیدل چل رہے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ ٹھیک ہے، جب حکم آتا ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور ان بڑوں نے یہی سیکھا تھا کہ نہیں، اس میں کوئی ہماری توہین نہیں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا ہے، تو یہ ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، دین کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو ان کو یہ سوار ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کوئی اپنی توہین نہ سمجھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کر کے دکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں تاکیدیں فرمائی، گزشتہ کل بھی یہی عنوان چل رہا تھا ہمارا، یہی ہے تواضع اور سادگی اور انسان کی بے تکلفی. یہاں تک فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، فلانا گناہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی اور کوئی چیز نہ ہو اس میں. بہت زیادہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کسی شخص کے برا ہونے کے لیے، بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کم درجے کا سمجھے. کسی کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا، اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تو اپنے سے کم درجے کا سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. بلکہ غیر مسلم بھی نتیجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں تو کیا پتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. کسی نے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، عصر کے بعد کی مجلس جب ہوتی تھی تو اس میں خطوط جو لوگوں کے آتے تھے وہ خطوط سنائے جاتے تھے، حضرت جواب لکھواتے تھے، تو عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا تھا. اس میں کسی نے خط میں لکھا اور یہ بتایا کہ میری حیثیت تو بہت ہی، کبھی بعضوں کو ہوتا ہے کسی پر وہ انکساری کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی بعضوں میں تکلف ہوتا ہے، اب وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ تو بڑوں کی باتیں ہیں. تو کسی نے خط میں لکھا کہ میری حیثیت بہت عجیب ہے، میں تو کتے کے دم سے زیادہ برا ہوں، وغیرہ اس طرح کی کوئی بات لکھی تھی. تو حضرت نے جواب میں جو بات فرمائی، حاصل اس کا یہی تھا کہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، اصل مدار انجام پر ہے. اپنے آپ کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا یہ اس وقت درست ہوگا، ہمیں نہیں پتہ. کتا اگر وہ نجات پاتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہمارے مرنے کی حالت اگر اچھی حالت گزری تو ہماری حالت کتے سے بہتر ہوگی، ورنہ ہماری حالت کتے سے بدتر ہی. آپ کی بات صحیح ہے. یعنی ایک انسان نے تکلفاً کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن حقیقت بتا دی کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر انجام کے لحاظ سے خاتمہ خیر پر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر خوشی کی بات ہے، پھر کامیابی ہے، پھر جانوروں سے ہم اعلیٰ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر انجام اچھا نہیں ہے تو پھر ہم جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، درمیان میں آتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے محدثین میں بھی شمار ہوتے ہیں، مجاہدین میں بھی شمار ہوتے ہیں، عجیب حالات تھے ان کے بھی. ایک مرتبہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں تو انسان معروف ہوتا ہے تو لوگ ادب رکھتے تھے، ان کا بڑا مکان تھا جہاں وہ رہتے تھے، بڑا مکان تھا، لوگوں کا آنا جانا مستقل ان کی، یعنی لوگوں کا آنا جانا، کوئی سوال پوچھنے آ رہا ہے، کوئی حدیث پوچھنے آ رہا ہے، کوئی کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، تو مکان بھی بڑا تھا، وسیع تھا اور مجمع بھی لگا رہتا تھا. کچھ عرصے کے لیے وہ کوفہ منتقل ہو گئے، کیا حالات پیش آئے تھے، بہرحال کوفہ منتقل ہوئے، وہاں کوئی جانتا نہیں تھا ان کو اور اپنا تعارف کرایا بھی نہیں، ظاہر ہے ان کے انداز ہی ایسا ہوتا تھا، تعارف ہی نہیں کرایا. وہاں گئے کوفہ میں، چھوٹا سا مکان، مسجد جاتے نماز پڑھتے واپس گھر آ جاتے، مسجد جاتے نماز پڑھتے گھر آ جاتے اپنی. تو ان کے خاص جاننے والے ایک تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی کہ وہاں اتنی رونق ہوا کرتی تھی آپ کے پاس اور اتنا زیادہ مجمع ہوا کرتا تھا، آپ کی مصروفیات ہوتی تھیں، یہاں کوئی مصروفیت نہیں اور آپ بس کوئی آپ سے نہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، مکان بھی چھوٹا. فرمایا کہ وحشت تو اس سے ہوتی تھی جہاں لوگ ہر وقت گھرے گھیر کر رکھتے تھے اور مجھے اپنے کو اپنا تنہائی کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا، یہ تو مزے کا وقت ہے کہ جہاں کوئی ہمیں پوچھتا ہے نہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پانی پینے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتے تھے. وہاں جس علاقے میں تھے وہاں تو کبھی اس کا موقع ہی نہیں آیا ہوگا، اسے کہ شاگردوں کا اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، خدام کا اتنا بڑا، حالانکہ ان کے یہاں خدمت کا دستور نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو طلبہ آیا کرتے تھے ان کی خدمات تو ہر وقت حاضر ہی رہتی تھی. لیکن یہاں پر جب آئے پانی بھرنے کے لیے گئے، اب عادت وہاں کی عادت تو کچھ اور تھی، یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، گئے تو لوگ دھکے بھی دے رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور دھکے بھی لگے ان کو. تو فرمانے لگے اپنے ساتھی سے کہ دیکھو زندگی کا مزہ تو یہ ہے، حیث لم نعرف ولم نوقر، نہ کوئی ہمیں پہچانے نہ ہماری تعظیم و توقیر کی جائے، سیدھے سادھی زندگی ہم گزارے، زندگی کا مزہ تو یہ ہے. یہ وہ حضرات تھے کہ اتنے اونچے مقام پر لیکن چاہتے تھے کہ ایسی جگہ ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر کوئی ہمیں پہچانتا نہ ہو اور ہم سیدھی سادھی زندگی گزاریں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھی ایک مرتبہ یہی تقاضا ہوا ہوگا, کئی مرتبہ ہوا ہوگا یہ تقاضا ہوا کہ بس اب مجمع بس اب میں کہیں تنہائی میں چلے جاؤں, کہیں ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں کوئی مجھے جانتا نہ ہو. تو اب کس سے, بڑے تو سب جا چکے ہیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اس طرح کی بے تکلفی, حالانکہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا اور شیخ کی جگہ ہی سمجھتے تھے, تو مختلف حضرات سے تذکرہ کیا ہوگا. اس میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے سامنے بھی تذکرہ فرمایا کہ اب تو دل چاہتا ہے بس کہیں ایسی جگہ چلے جائے جہاں کوئی جان پہچان نہ ہو. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو اگر آپ کسی غار میں بھی چلے جائیں گے وہاں بھی مجمع آپ کے پاس لگ جائے گا. اب آپ کا وہ وقت نہیں رہا کہ آپ تنہائی میں جا کر کہیں وقت گزارے, جہاں آپ جائیں گے غار میں بھی ہوں گے تو وہاں بھی لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کام لیتے ہیں, پھر انسان اپنی مرضی سے نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنا دیے ہیں اور جو راستے بنا دیے ہیں اسی کے مطابق انسان چلتا رہتا ہے. ایک مرتبہ کراچی, کل جو بات جہاں پر پھر رک گئی تھی, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے تو مختلف جگہوں پر مجمع ہوا کرتا تھا اور ان حضرات کو یہ بڑے مجمع سے بڑی وحشت ہوا کرتی تھی کہ لوگ اتنا زیادہ ہمیں کیوں اہمیت دے رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری قدس اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو تنہائیوں میں عبادتیں کرتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو, ہم نے کیا کس وقت کیا. یہ چند دنوں کی بات نہیں کہ ہم صرف رمضان کا مہینہ گزار کر ہم سمجھے کہ ہمارے ساتھ یہ حالت پیش آ جائے گی. یہ اللہ والے جو ہیں یہ تنہائیوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت گزارتے ہیں, کسی نے دیکھا نہیں ان کو عبادت کرتے ہوئے. ایک وقت آتا ہے کہ بس لوگ ان کے پیچھے آنے لگتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, کوئی ان میں کوئی کشش ہوتی ہے, جیسے مقناطیس کے پاس جو لوہے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھینچتی چلی جاتی ہیں, اس طرح لوگ ان کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ کیوں, بس ہمیں ان سے تعلق ہے اور ہمیں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. کسی نے دیکھا نہیں ان کو تہجد پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, کوئی خاص عبادت کرتے ہوئے, حتیٰ کہ نہ ان کا کوئی بیان سنا کبھی. آج شیخ رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرماتے نہیں تھے, باوجود اتنے بڑے محدث ہونے کے بیان کا دستور نہیں تھا, کبھی تقریر نہیں فرماتے تھے. دعا کا بھی ذکر آیا تھا, دعا بھی سری ہوا کرتی تھی. عام طور پہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان ہی کی طاقت سے انسان مجمع اپنے ساتھ جمع کر سکتا ہے, اچھا تقریر اچھی کرے گا, بات اچھی کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خاموش زندگی تھی. لوگ آتے تھے, ہاں کبھی کوئی بات کہہ دی, کبھی کچھ فرما دیا, ملفوظات میں کوئی باتیں آ گئیں تو آ گئیں, ورنہ بس خاموشی, تعلیم ہو رہی ہے, اچھا دعا فلانا کرائے گا, تعلیم فلانا کرے گا, یہ ہوگا, بس مجمع آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے, نہ ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا نہ کچھ دیکھا, بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب انسان ایمان عمل صالح میں مضبوط قدم اس کا جم جاتا ہے تو سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دوسروں کے بجائے ان سے قریب, حالانکہ دوسروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پورا دن تلاوت بھی کر رہا تھا, نفل بھی پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے ان کے ساتھ محبت و تعلق ہوگا, لیکن وہ اللہ والے کے ساتھ جو ایک خصوصی جو ہمارا دل جو ان کی طرف کھینچ رہا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علی وہاں تشریف لے گئے. حضرت مفتی عثمانی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ دارالعلوم کراچی بھی تشریف لائے تھے, اور شیخ رحمۃ اللہ علی چونکہ تقریر تو فرماتے نہیں تھے, فرمایا کہ طلباء سے نصیحت کے طور پر چند جملے فرمائے تھے. ان میں فرمایا تھا کہ یہ ایک جملہ تھا جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیارو اپنی قدر پہچانو, طلبا کو یہ نصیحت کی تھی. فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تشریح کریں تو اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے کہ طالب علم اگر یہ جان لے کہ میں کیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کس جگہ پر رکھا ہے, وہ اپنی قدر پہچان لے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. وہ بس یہ نصیحت تھی, اپنی قدر پہچانو. مکی مسجد تشریف لے گئے, بڑا مجمع مسافے والا, لوگ روک رہے ہیں کہ نہیں نہیں بھیڑ ہوگی, لیکن ہر شیخ کہہ تھا کہ نہیں, ملاقات کرنے والوں کو روکنا نہیں ہے, لیکن نظام ضروری تھا تو ایک ترتیب بنائی تھی. وہ کون تھے, ملاقات ہوئی تھی, مجھے بتا رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو مسافے کی لائن میں بھی کھڑا تھا, مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا, وہ بتا رہے تھے کہ مسافے کی لائن میں بھی کھڑا تھا. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً گھنٹے سے زیادہ, ڈیڑھ گھنٹے کی, وہ ڈیڑھ گھنٹے تک میں لائن میں کھڑا رہا تھا, پھر جا کر میرا مسافہ ہوا تھا. میں نے کہا تھا آپ کا وہ ڈیڑھ گھنٹہ وصول ہو گیا, اس سے کہ مسافہ تو مل گیا. بہرحال تو مسافے کے لیے لمبی لائنیں ہوا کرتی تھیں, دور دور سے لوگ آتے تھے اور ترتیب سے, اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی انتہائی صبر سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, صرف صبر سے کہ لوگوں کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں کہ لوگ مسافہ کریں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت اس وقت پاکستان میں مکی مسجد میں یہ مسافر کا سلسلہ چل رہا تھا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, اور کیا فرما رہے تھے, فرماتے تھے کہ یا من اظہر الجمیل الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح. دعا ہے الحزب العظم میں بھی دعا منقول ہے کہ یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح, اے وہ ذات جس نے میرے اچھائیوں کو تو ظاہر فرما دیا, اظہر الجمیل, اور میرے برائیوں پر پردہ ڈال دیا ہے. یہ لوگ میرے برائیوں کو نہیں جانتے, اس لیے مسافر کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی حالت تھی اور روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. یہ ان حضرات کی ایک سادگی تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شاید ہمارے لیے یہ الفاظ کہنا بھی بہت کم درجہ رکھتا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں, خیر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, حالات پڑے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں. ملک الموت جن سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یعنی ہم سوچیں کہ نہیں کیا ہوگا, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوگا. بیمار ہوئے تو ایسا خیال ہونے لگا کہ بس اب میرا آخری وقت ہے, آخری وقت ہے, اور رمضان کا مہینہ تھا. دوسروں سے کہا کہ چلو سحری جلدی وقت سے پہلے کرے, سحری کھا لو, ایسا نہ ہو کہ میرا آخری وقت آ جائے گا تو سحری رک جائے گی. دوسروں کی فکر کہ کہیں دوسروں کو پریشانی نہ ہو, تو سحری کھا لو, نہیں ابھی وقت ہے, بعد میں کھائیں گے. اور حضرت فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا بس میرا آخری وقت ہے, تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ آخری وقت ہے. لیکن خیر اس وقت تو کچھ ہوا نہیں. صبح پھر میں لیٹا ہوا تھا کہ کوئی صاحب آئے, بہت انتہائی خوبصورت سفید لباس میں ملاقات کی. پوچھا آپ کون؟ کہ وہی جن کا آپ کل انتظار کر رہے تھے رات کو. ملک الموت ہیں؟ ہاں میں ملک الموت. اچھا چلیے چلتے ہیں. نہیں نہیں ابھی آپ سے کام لینا ہے, میں تو صرف ملاقات کرنے آیا ہوں. جس شخص سے ملک الموت ملاقات کرنے آ رہے ہیں اور صرف خیریت سے, ویسے ہی کام کے لیے نہیں, اس لیے ملاقات کرنے آ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس کل آپ میرا انتظار کر رہے تھے تو میں ملنے آ گیا ہوں. بیداری میں دو تین مرتبہ ملک الموت ملاقات کرنے آئے ہیں, اور قریب کے خدام نے آواز بھی سنی ہے. وہ صرف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر نہیں بلکہ وہاں جو حضرات موجود تھے انہوں نے آوازیں بھی سنی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بعض خدام, جس میں ہمارے حضرت مولانا مظہر عالم صاحب قدس اللہ وہ بھی وہاں اس وقت خدام میں موجود تھے, اسی حجرے میں موجود تھے. بتیاں بند ہو گئی, جانے والے چلے گئے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لیٹ گئے, اور تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت کسی سے بات کر رہے ہیں. اس وقت تو کچھ کہا نہیں. دوسرے دن صبح پوچھا کہ حضرت کل رات آپ کسی سے بات کر رہے تھے, اچھا تم نے سنا تھا؟ ہاں آواز آ رہی تھی, آپ بات کر رہے تھے کسی سے, لیکن کیا بات ہو رہی تھی پتہ نہیں چلا, لیکن ملک الموت آئے تھے ملاقات کرنے آئے تھے. میں نے کہا چلتے ہیں, کہا نہیں ابھی تو ابھی آپ کا وقت باقی ہے. تو بیداری میں جن سے ملک الموت ملاقات کریں, ہمارے لحاظ سے, بعض لوگوں کے لحاظ سے بالکل ایسی بات ہوگی کہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا غلط, لیکن ظاہر ہے کہ ایک نہیں گواہ موجود ہے ابھی بھی حیات ہیں, ایسے گواہ جو ابھی تک موجود ہیں. خواب میں ملاقات ہوئی وہ الگ, لیکن یہ تو بیداری کی بات ہے. پلین میں سفر کر رہے تھے, اور یہ سفر کے دوران کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, ایک تو معذوری تھی ہی لیکن چکر آ جاتے تھے, اور نماز کا بہت زیادہ اہتمام تھا. ظاہر ہے نماز کا بہت زیادہ اہتمام تھا. اب درمیان میں نماز کا وقت آ جائے گا, چھ گھنٹے کی فلائٹ ہے, درمیان میں تین گھنٹے میں نماز کا وقت آئے گا, کھڑے ہو کر وضو کر استنجا کے وضو کرنے کے لیے جا نہیں سکتے اس لیے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے, چکر آ جاتے ہیں, بڑی مشکلات میں, کیا کریں, کیا کہ کیا ہوگا, پہلے سے فکر کہ کیا ہوگا. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, عجیب نظام ہے. پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کچھ عجیب سی باتیں ہیں. تین گھنٹے ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا, ہر اشیاء کا, اچھا فجر کا وقت, اب خدام سے پوچھا فجر کا وقت ہو گیا, بس تھوڑی دیر باقی ہے. اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں ایمرجنسی پلین کو روکنا پڑ رہا ہے کسی جگہ. کیوں؟ اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی لندن کے ایئرپورٹ پہنچنے سے جب ہم پہنچیں گے تو اس وقت وہاں ٹریفک ہوگی، ہمارے پاس پیٹرول اتنا ہی ہے، گیس اتنی ہی ہے کہ ہم بس وہاں پہنچ سکیں، تھوڑی دیر ہمیں اوپر چکر لگانا پڑے گا، اس کی وجہ سے ہمیں مزید پیٹرول کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ہم یہاں ابھی درمیان میں رک رہے ہیں پیٹرول لینے کے لیے، وہاں گیس لینے کے لیے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا اعلان ہوا؟ کہا یہ اعلان ہوا ہے۔ چلو مسکرانے لگے، چلو ہمارے نماز کا انتظام ہو گیا۔ عجیب نظام ہے، حالانکہ 6 گھنٹے کی فلائٹ 6 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے، لیکن درمیان میں یہ ایک سے زیادہ مرتبہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو عجیب عجیب، جب انسان کے دل میں ایک طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اور تو جب اللہ تعالیٰ سے جب کسی چیز کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی فرماتے ہیں، عجیب عجیب ان کے اس طرح کے واقعات بھی بڑے عجیب سے ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں اس طرح کے واقعہ مذکور ہے، جہاں بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے واقعات اس سے بہت بڑھ کر ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد کہیں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کہیں جاتے ہیں تھوڑا سا آبادی سے باہر۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح جاتے کہاں ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، فلانا مکان ہے اس میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد مکان سے باہر گئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اچھا، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا روزانہ کا معمول ہے کہ وہاں جاتے ہیں اور جا کر پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے اور وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، نابینا ہیں، معذور ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا بس میں معذور ہوں، میری بینائی نہیں ہے۔ یہ آدمی کون ہے جو آتے ہیں؟ کہا کہ یہ آتے ہیں روزانہ صبح میری خدمت کر دیتے ہیں، ذرا سا کچھ کھانا وغیرہ کے لیے کچھ تیاری کر دیتے ہیں میری، اور گھر کی صفائی وغیرہ کر دیتے ہیں، یہ صفائی کے لیے آیا کرتے ہیں، کام کے لیے آیا کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا آپ جانتی ہیں کہ وہ کون ہیں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی کون ہے، بس یہ ہیں جو آتے ہیں، بس یہ خدمت کر دیا کرتے ہیں میری اور چلے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے دل پر جو اثر ہوا ہوگا وہ تو ہوا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں اچھا اب یہ کام مجھے سنبھالنا ہے۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا کرتے تھے انہوں نے بھی کیا، کھانا وغیرہ، ویسے کہ پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا بہت کھانا دیا اور سب کچھ۔ تو بڑھیا نے کہا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا کیا؟ وہ جو آیا کرتے تھے ان کا انتقال، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہی کون ہے، ان کو تو یہ لگا ہوگا کہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پوچھا ان کا انتقال ہو گیا؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا وہ جب مجھے کھجور دیتے تھے تو گٹلی نکال کر دیا کرتے تھے تاکہ مجھے چبانے میں تکلیف نہ ہو، تو آپ نے گٹلی نہیں نکالی، اس لیے مجھے معلوم ہوا کہ آپ وہ تو نہیں ہیں جو پہلے والے تھے، یہ آپ کوئی اور ہیں۔ بہرحال یہ ان حضرات کی عجیب شان تھی کہ باوجود خلیفہ ہونے کے، باوجود اتنی ذمہ داریاں ہونے کے اور اتنا اونچا مقام ہونے کے، لیکن اس طرح کی خدمات وغیرہ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ اس کو بہت مخفی طور پر کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر میں حد، اگر سلسلہ ہم سے ہمارا جو چلتا ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو حضرات نئے ہیں ان کے لحاظ سے شاید یہ سلسلہ ان کے ذہن میں نہ ہو، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات تک تو تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد بس کچھ اور دل کی کیفیت ایسی تھی کہ نہیں، اب کتابیں نہیں، اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ دل میں جو عشق الہی ابھر رہا تھا، تلاش تھی کہ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کریں، کبھی ادھر جاتے نہیں ابھی دل مطمئن نہیں ہوتا، ادھر جاتے دل مطمئن نہیں ہوتا، اور مختلف جگہوں پر جاتے بھی رہتے، معلومات بھی کرتے، لیکن کہیں اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی جگہ جا کر اپنا اصلاحی تعلق قائم کروں. دل میں ایک طلب تھی بہت زیادہ. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. خواب سے بیدار ہوئے. اب پھر دوبارہ, اس لیے کہ ایک عرصے سے تلاش تھی, اب دوبارہ جوش اٹھا کہ اچھا اب تلاش کریں کہ یہ کون صاحب ہیں. جہاں جاتے نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ سا وہ نہیں ہے جو مجھے دکھائے گئے تھے. کسی نے کہا کہ یہاں قریب میں جھنجانا ایک جگہ ہے, کبھی ہندوستان جانا ہو تو یہ سب علاقے تاریخی ہیں, جھنجانا ایک جگہ ہے وہاں بھی چلے جائیں. وہاں ایک ہیں میاں جی ہیں, مکتب پڑھایا کرتے تھے مسجد میں, بچوں کو چھوٹے بچوں کو مکتب پڑھایا کرتے تھے, یہ ان کا کام تھا. یہ بتانے کا مقصد اس واقعے میں یہ ہے کہ کہاں حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور وہ کیا کہاں تھے. اتنے چھپے ہوئے کہ مسجد میں بچوں کو مکتب پڑھایا کرتے تھے, بس یہ ان کی مصروفیت. کیا زندگی تھی, کس مقام کے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بہرحال حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, چونکہ تلاش تو تھی ہی, خیال یہ ہوا کہ اچھا کوئی بتا رہا یہ ہیں, چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں, یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے, تلاشی کرنا ہے. وہاں گئے تو بس جیسے ہی وہاں جا کر جوتے دیکھے تو پہچان گئے, جوتے تو وہی لگ رہے ہیں جو میں نے دیکھے تھے, جوتے بھی یاد تھے ان, یہ تو وہی لگ رہے ہیں. اندر تشریف لے گئے, دیکھا وہی بزرگ ہیں, بس جا کر قدموں میں پڑ گئے. حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے خواب پر آپ کو اتنا اعتماد ہے. پہلی بات, آپ کو اپنے خواب پر اتنا زیادہ اعتماد ہے, بس پھر تو اور بات پکی ہو گئی کہ اچھا ان کو اس خواب کا بھی علم ہے جو میں نے دیکھا تھا. بہرحال اس کے بعد ان سے بیعت کا سلسلہ ہوا اور سلسلہ آگے چلا. اللہ تعالیٰ نے عجیب, یہ بالکل چھپے ہوئے تھے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ, بالکل چھپے ہوئے, اس لیے کہ بچوں کو مکتب پڑھانے والا شخص ایک گاؤں میں, دیہات, ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کوئی بڑا شہر بھی نہیں ہے, کون جانتا پہچانتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تھانہ بھون کی خانقاہ میں یہ تین حضرات جو بیٹھا کرتے تھے, حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تین حضرات تھے جو حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے. اور پھر تھانہ بھون میں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تھانہ بھون میں, وہاں کی خانقاہ میں یہ تین حضرات ہوا کرتے تھے. یہ تینوں حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں تھے اور تینوں انتہائی باکمال, اللہ تعالیٰ نے عجیب کمالات ان کو عطا فرمائے تھے. اس وقت جب یہ تینوں حضرات وہاں خانقاہ میں ہوتے تھے, جگہ بھی چھوٹی, کوئی بہت بڑی جگہ نہیں, ابھی بھی کوئی تھانہ بھون جائے جہاں سے اتنے دنیا میں علوم پھیلے اور جہاں اتنے اصلاحی سلسلے آگے بڑھے, ایک مجدد وقت جہاں رہتا تھا, اگر جا کر دیکھیں چھوٹی سی جگہ ہے, خانقاہ بھی چھوٹی سی ہے. بہرحال وہاں پر اس زمانے میں یہ تین حضرات ہوا کرتے تھے. اس وقت یہ دکان معرفت, کوئی معرفت کی دکان ہے, جس کو جس سے مناسبت ہے وہاں چلے جاؤ اور فائدہ اٹھا لے. کوئی شخص جب نیا آتا تھا تھانہ بھون کی خانقاہ میں, تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں ذرا بے تکلفی زیادہ اور مزاح بھی تھا, اور انتقال کے بعد بھی رہا, اس کا بھی واقعہ ہے. بہرحال لوگ سوچیں گے انتقال کے بعد کیسے. بہرحال ہوا یہ تھا کہ جب وہاں پر کوئی جاتا تھا تھانہ بھون کی خانقاہ میں, تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے کوئی نیا آدمی ہے, جو وہاں کے لوگ تھے وہ تو جانتے تھے کوئی نیا آدمی ہے, ان کو بلاتے, دیکھو مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ مولانا شیخ محمد تھانوی جو ہیں, وہ شیخ محمد جو ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو, بیعت ہونا ہے تو وہ حاجی امداد اللہ صاحب ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ, اور حکا پینا ہے تو یاروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ ہمارے لوگوں نے یہ واقعہ پڑھ لیا تو یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگے کہ وہ حافظ صاحب, حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ وہاں خانقاہ میں بیٹھ کے حکا پیتے ہوں گے. ایسی بات نہیں, یہ تو ایک, یعنی اس کا مطلب ہے کہ دوستانہ انداز میں ہنسی مذاق کرنا ہے اور بیٹھنا ہے تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ, نہیں کہ وہاں حکا پیتے رہتے تھے وہاں بیٹھ کر. بہرحال واقعہ اتنا ہی ہے, لیکن ہمارے لوگ جب کسی چیز سے غلط استدلال کرتے ہیں نا, تو یہ اس طرح کی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ حکا پینا صحیح ہے غلط ہے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ وہ خانقاہ میں بیٹھنے نہیں کو حکا پیا کرتے تھے. بہرحال یہ فرماتے تھے کہ حکا پینا ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ, مسئلہ پوچھنا ہے تو وہاں, اور بیعت ہونا ہے تو وہاں چلے جاؤ. ان کا انتقال ہوتا ہے, یہ سادگی میں بتا رہا تھا ان حضرات کی, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. شہید ہوئے تھے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور شہادت کا دن جب تھا, جس روز جنگ ہونے والی تھی, وہ جب انگریزوں کے ساتھ جنگ کا جو واقعہ پیش آیا تھا ہندوستان میں, اچھی طرح تیار ہوئے تھے, اچھی طرح تیار ہوئے تھے, اور اشارات سے بتا دیا تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ آج وہ جا رہے ہیں. اچھے کپڑے پہنے, سرما لگایا, بہترین لباس, جوتا اچھا, لباس اچھا, بہترین تیار ہوئے. حیات مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی تھی کہ دیکھو تم میرے قریب رہنا, اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میرے ساتھ رہنا. پہلے سے حالات ایسے ہی بتا رہے تھے. تو خیر شہادت ہو گئی, جو واقعہ ہوا وہ تو ہوا. میں جو بتا رہا تھا کہ انتقال کے بعد بھی وہ مزاح والی بات باقی رہی, اصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب کش بزرگ تھے, ان کے قبر پہ جا کر انہوں نے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا چاہا, تو چونکہ وہ صاحب کشف تھے تو ان کو کہا جاؤ جاؤ فاتحہ کسی مردے پہ پڑھتے, میں تو زندہ ہوں, چونکہ شہید تھے. تو کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑے ظریف الطبع اور مزاحی بزرگ معلوم ہوتے ہیں. واقعی ایسا ہی تھا, ان کا مزاج زندگی میں ایسا تھا, انتقال کے بعد بھی ان کو کسی نے اسی طرح دیکھا. حیات حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب جن سے فیض اٹھایا تھا وہ کون, میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ, وہی بالکل سیدھا سادہ مزاج جن کا تھا. اب ظاہر ہے ان حضرات کی شان ایسی تھی کہ اگر کوئی بیعت ہونے آنا چاہتا تھا تو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی بیعت ہونے کے لیے آئے, اس لیے کہ لیکن ایک ذمہ داری دی گئی تھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی میرے پاس بیعت ہونے آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ خود نہیں آیا, اس کو بھیجا جا رہا ہے, اور کیا وعید ہے کہ اس کا آنا یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں کہ آنے والوں کی قدموں کے جوتوں کی دھول کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں. یہ ان حضرات کی شان, اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے, ہم لوگ تو بہت سی مرتبہ صرف الفاظ تک رہ جاتے ہیں, یہ ان حضرات کی دل کی یہ کیفیت اور شان ہوا کرتی تھی. صبح کی تعلیم میں شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ ذکر آیا تھا. شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی اونچے مشائخ میں ہیں, اور ان کے شیخ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام تو بہت مشہور ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر ہے تفسیر مظہری, وہ انہی کے نام پر لکھی گئی ہے, ان کے جو خاص تعلق رکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو ان کے خاص مریدین میں تھے, انہوں نے بہت بڑے صاحب علم, بہت بڑے صاحب علم, اور حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو, یعنی یہ حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان کو قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے بیحقی وقت ہیں, بہت بڑے محدث بھی تھے. انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری اپنے شیخ کے نام پر, مظہری مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. تو بہرحال شیخ شاہ غلام علی جو تھے ان کا تعلق حیات مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے تھے, اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزاج بہت نازک مزاج, جنہوں نے واقعات پڑھے ہیں سنے ہیں کہ بہت نازک مزاج تھا ان کا, یعنی ایک تو اصلاح میں بھی بہت زیادہ باریک بینی, لیکن ویسے بھی ان کا مزاج بہت نازک تھا, اور لوگوں کو اس کا پتہ تھا. ان کا مزاج کیسا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنے گھر دعوت دی ان کو, تو بچوں کو پہلے سے سکھا دیا کہ دیکھو بہت ان کے مزاج میں بہت نزاکت ہے, تو بچوں کو پہلے سے سکھا دیا کہ دیکھو تمہیں ادب سے بیٹھنا ہوگا اور اچھی طرح بیٹھنا, ان کو کئی دنوں تک تو سکھاتے رہے, اور پھر اس کے بعد حضرت کی دعوت کی, حضرت گھر آئے, حضرت کو کھانے جب بٹھایا تو بچے بھی آ کر ادب سے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر تک بیٹھے, میں تو سر میں درد ہو گیا, جب کوئی چیز خلاف مزاج ہوتی تھی سر میں درد ہو جاتا تھا, تو حضرت نے فرمایا میرے تو سر میں درد ہو گیا. حضرت کیا بات ہے, یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں؟ انہوں نے تو خاص تربیت کی تھی کہ بچوں کو ادب سے بٹھایا, کہا بچوں کو تو بچوں کی طرح کھیلنا چاہیے, یہ بڑوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا مزاج تھا. تو اس مزاج کے ساتھ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا برداشت کیا ہوگا, یہی ان کے اصلاح کا ایک ذریعہ تھا. اور رجاء اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو من جانب اللہ الہام یہ ہوا کہ وہ کوئی نکاح کے سلسلے میں, تو انہوں نے نکاح کیا. نکاح کیا تو وہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ انتہائی, یعنی یہ کہہ لیں کہ جیسے ایک طرف تو ہوتا ہے بہت زیادہ ادب و احترام کیا جاتا تھا وہ, اور اس طرف سے بہت زیادہ سنایا جاتا تھا ان کو. تو ایک مرتبہ کھانا لینے کے لیے خادم جو تھے وہ کھانا لینے گھر جاتے تھے, تو خادم کو تو معلوم تھا, وہ جو اصل خادم تھے پرانے وہ اس وقت موجود نہیں تھے, کوئی اور تھے, تو ان سے کہا کہ دیکھو وہ فلانے تو ہے نہیں, جب آج جا کر تم کھانا لے آؤ, لیکن دیکھو جو بھی کچھ کہے نا سن لینا, کہنا نہیں, جواب کچھ نہیں دینا ہے, بس سن لینا, کھانا لے کر آ جاؤ. یہ کھانا لینے گئے کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا, حضرت فرما رہے ہیں کہ آئے بڑے حضرت, کون حضرت ہیں، تم لوگوں نے ان کو حضرت بنا دیا ہے، بہت کچھ سنایا، تو ان کو تو غصہ آ گیا اور یہ سامنے سے بولنے لگے. اور پھر حضرت کے پاس آ کر میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس کھانا لینے کا آیا تھا، کھانا لے کے آ جاتے. تو فرماتے ہیں کہ اس عورت کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کے اس تکلیفوں پر، اس کے کہنے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے، جب تکالیف پر صبر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں بھی اور خصوصی رحمتیں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں. یہ بھی ایک عجیب تاریخ ہے. اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سب سے زیادہ اعزاز کا، عزت کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر اعتبار سے ہم دیکھیں جو پیش آیا، وہ کون سا تھا؟ واقعہ معراج. اس سے پہلے کیا پیش آیا تھا؟ طائف. طائف کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایزائیں پہنچی تھیں، جس کا واقعہ مشہور ہے، جو ایزائیں پہنچی تھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کچھ مایوسی ہونے لگی کہ اچھا یہ تو بات مانتے نہیں، چلو ٹھیک ہے اہل طائف سے، اس لیے کہ وہ ذرا سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، تو چلو ان سے بات کر لیتے ہیں. ان سے جب ان کے بڑوں سے بات کی تو انہوں نے تو بات عجیب انداز سے، یعنی کچھ، یعنی جس کو ایک ظاہری کسی مہمان کا کے ساتھ خیال ہوتا ہے، اتنا بھی خیال نہیں رکھا. ان سے یہ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم اتنا کرو کہ مکہ والوں کو نہیں بتانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، ورنہ ان کی ایذائیں بڑھ جائیں گی. انہوں نے وہ بھی نہیں بلکہ وہاں کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. واقعہ مشہور ہے، آپ کو زخمی کیا گیا، زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اس وقت جو دعا مانگی تھی وہ بھی عجیب عجیب دعا تھی، جو عام طور پر اس طرح کی دعا نہیں ملتی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، حزب العظم میں یہ دعا موجود ہے. بہرحال وہ دعا مانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اچھا اگر آپ چاہیں تو ان کو، پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے. فرمایا نہیں، اگر یہ اسلام میں نہیں داخل ہوتے تو بعید نہیں ہے کہ ان کی نسل اور ان کے بعد والے لوگ اسلام میں آ جائیں گے، مجھے یہ امید ہے. یہ تکلیفیں برداشت کی، موقع ملا تھا کہ اپنا انتقام لے لیتے لیکن انتقام نہیں لیا. اس کے بعد واقعہ معراج پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں. اس وقت یعنی خیر اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جب انسان کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت کچھ مل بھی جاتا ہے. تکلیفوں پر جب صبر ہوتا ہے اور انسان اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملتا بھی جو دولت ملتی ہے وہ بڑی دولت ملتی ہے. خیر واقعات تو چلتے رہیں گے. حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ملفوظات اور جو صبح کی تعلیم میں آ رہے ہیں، ان کا بھی عجیب شان تھی. حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھانہ بن گیا حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو وہاں کے پتے پتے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ توازو ٹپک رہی ہے. یعنی یہ اللہ والوں کو تو چونکہ اہل باطن ہوتے ہیں نا، ان کو بہت کچھ نظر آتا ہے. فرماتے ہیں وہاں کی ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کہ بس توازو ٹپک رہی ہے. عجیب، وہاں کے رائے پور کا ایک خاص خاصیت کہہ سکتے ہیں ہم، توازو اور عاجزی اور ان کی ساری. حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم تو اپنے حضرت کی بھی زیادہ تعریف نہیں کرتے، حالانکہ اپنے بزرگ، اپنے شیخ کی تو لوگ تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اپنے حضرت کی بھی تعریف نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی تعریف ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے شیخ سے ہمارا تعلق تھا. کہاں ان کی نظر جاتی ہے جہاں پر عام ہم لوگوں کی نظر نہیں جاتی. ایک مرتبہ ایک صاحب کش بزرگ تھے، بس یہ آخری بات اب ختم کرتے ہیں، ایک صاحب کش بزرگ تھے، وہ رائے پور گئے. دیکھا مختلف حضرات جو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اچھا یہ تو بہت اونچے مقام کا آدمی ہے، یہ بہت اونچے مقام. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی جستجو کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ کشف وہ مجاہدے کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے بعضوں میں، یعنی زیادہ اس میں یہ بعضوں میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ہمیشہ ذریعہ خیر نہیں بنتا، کبھی کبھی انسان کے لیے برائی کے ذریعے بھی بن جاتا ہے. بہرحال صاحب کشف تھے، وہ گئے، فلانا اچھا بہت اونچے مقام کا ہے، یا بہت اونچے مقام کا ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمانے لگے ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تعجب ہوا کہ یہ کیسے، کہ اچھا یہ مریدین جو ہیں وہ تو اتنے کمال کے ہیں اور ان کا تو کچھ بھی نہیں. بہرحال کچھ ایک دو لوگوں سے کچھ بات بھی اس طرح کی کر لی کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن پھر دوبارہ انہوں نے کہا نہیں، تسلی نہیں ہوئی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. پھر دوبارہ گئے، کہتے نہیں نہیں یہ تو اتنے اونچے مقام کے ہیں کہ اپنی نفی میں اتنا زیادہ مصروف ہے کہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی نفی اپنے آپ کو کچھ نہ ہونے کی جو ان پہ غلبہ ہے اسی غلبے کا مجھ پر بھی اثر ہوا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں, تو اونچے مقام بہت اونچے مقام پہ پہنچے ہوئے. خیر یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں, اصل تو ہمارے لیے یہ ہے کہ وہی تواضع, سادگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز, یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں علو اور بلندی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پستی, یہ چیزیں پسند ہیں. جیسے کل تذکرہ آیا تھا کہ جہاں جو چیز نہیں ہوتی وہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بلندی ہے, کبریائی ہے, بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کو پستی, عاجزی, یہ چیزیں پسند ہیں. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کے مختلف درجات و شعبوں کو بیان فرمایا, الایمان بضع و سبعون شعبۃ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ادنا کے ایک معنی معاذ شرح نے لکھے ہیں, ادنا کے معنی ہے ادنا دنو قرب کے معنی میں آتا ہے, یعنی ادناها اقربها مرتبۃ عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بلند درجہ رکھنے والا یہ ہے کہ انسان راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیزیں اس کو ہٹا لے. کیوں؟ وہ یہ کہ میں کیوں ہٹاؤں, یہ کچرا ہے میں کیوں اٹھاؤں, نہیں, یہ چیز ہے کہ انسان چل رہا ہے, کچرا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا, کوئی تکلیف دینے والی چیز رکھی ہوئی ہے, سائڈ واک پہ چل رہا ہے, سب چلتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چلے گا وہ دیکھے گا, نہیں, ہمیں یہ دیکھا چاہے ٹہنی ہے شاید کسی کو لگ جائے, اٹھا کر اس کو کہیں اور رکھ دیا جہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو. فرمایا کہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ اللہ کے نزدیک بڑے قرب کا ذریعہ ہے. کیوں؟ وہی تواضع, وہی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز, اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کا اظہار. مجھے یاد ہے شروع میں جب ہم بفلو گئے تھے تو وہاں پر جنہوں نے بعد میں دیکھا ہے وہ تو مکان اور مسجد متصل ہیں, پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ باہر سے جایا کرتے تھے, میں بھی ساتھ چلتا تھا, تو فرماتے دیکھو مسجد جاتے ہوئے تو ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اس لیے اس وقت تو نہیں کرنا ہے, لیکن مسجد سے واپس گھر جاتے ہوئے جب بھی کچرا نظر آئے نا تو اس کو اٹھا لیا کرنا اور کچرے میں ڈال دینا. اور میں نے خود دیکھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مستقل معمول تھا, اس لیے کہ وہاں لوگوں کی اس وقت عادت تھی کچرے پھینکنے کی, اس وقت علاقہ کچھ اور تھا, بعد میں علاقہ بدل گیا تو کچرے باہر ہوا کرتے تھے. مسجد سے گھر جاتے ہوئے جہاں کوئی کچرا نظر آیا اٹھایا اور جا کر کچرے میں پھینک دیتے تھے اس کو, اماطۃ الاذى عن الطریق. اور کبھی کبھی دیکھتے بھی تھے کہ ہم یہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور ہم لوگوں کی عادت نظر کہیں گئی تو گئی, راستے میں آ گیا تو آ گیا, سائڈ پہ کون دیکھتا ہے, تو تنبیہ بھی ہو جاتی تھی کہ اچھا تم لوگ آنکھیں بند کر کے چلتے ہو, دیکھو یہ کچرا نظر نہیں آ رہا. ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے کچرا تکلیف دینے والی چیز ان چیزوں کو ہٹانا یہ اللہ کے یہاں قرب کا اور اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.